بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا ایک حصہ ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ کیا تم بعض الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو. یہ ہے اصل چیز، کہ کتاب کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور بعض پر نہیں رکھتے، بعض سے کفر کرتے ہیں، انکار کر دیتے. اب انکار کئی طریقے سے ہوتا ہے. انکار قولاً بھی ہوتا ہے، قولاً سے تو خیر ختم ہی ہو جائے گا، کافر ہی ہو جائے گا، اور فعلاً بھی ہوتا ہے کہ عمل سے انکار ظاہر ہو رہا ہے، اور اثر انکار تو دل میں ہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے. تو یہ آج کل مسلمانوں میں ایک مرض بہت کثرت سے گھس گیا ہے، دینداروں میں بھی، نہیں دنیا داروں میں نہیں، دینداروں میں گھسا ہوا ہے. اپنی مرضی کے احکام کو تو مان لیتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کے نہیں ہوتے ان کو نہیں مانتے. کئی مثالیں، لیکن آج جو مثال عرض کرنی ہے وہ اصل میں یہ کتاب ہے معارف حکیم الامت، اس میں سے عرض کرنا ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا، بلکہ بہت بڑا طبقہ دنیا کے مسلمانوں کا، بالکل ہی انکار کر بیٹھا ہے بہت سی باتوں سے، ظاہری بھی. مثال کے طور پر پردے کے احکام جو کلام پاک میں آئے ان سے انکار، سود وغیرہ سے متعلق احکام ان سے انکار، ظلم وغیرہ کے سلسلے میں بہت سارے احکام ان سے انکار. تو اب اس قدر انکار کر کے اپنی روش ہی بالکل بدل لی، تو کیا اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن فعلاً اور عملاً تو انکار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ظاہری گناہ ہیں بہت سے، جن کا ہمارے مسلمانوں کا ایسا حال ہو گیا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کو حرام فرمایا، لیکن ہم ایسے دیکھتے اور دیکھتے ہیں جیسے حرام ہے ہی نہیں. یا پردے کا ہے مسئلہ، اس میں تو ایسے بن گئے ہیں دیندار بھی کہ نہ گھروں میں شرعی پردہ ہے نہ کہیں اور، جیسے کہ وہ اس کا حکم ہی نہ ہو، ایسا سمجھتے ہیں. اگر یہ سمجھ لیا کہ حکم ہی نہیں ہے تو وہ تو نہیں میں شامل ہوگا. تکفرون ببعض، تم نے اس کا تو انکار ہی کر دیا، حکم کا ہی انکار کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ کوتاہی ہو جائے، چلو کوتاہی والا تو استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، کیونکہ کوتاہی جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دینا یہ معمولی گناہ نہیں ہے. اور اگر اس کا انکار ہی کر دے کوئی تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو یہ تو بہت چیزوں میں ہو رہا ہے، آپ سب، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے رشتے داروں میں ہو رہا ہے. اب ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے، جب سمجھائیں گے تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم نہیں مانتے ان کو. نہ ماننے والا مرض ایسا آ گیا ہے. ایک وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لطیفے کے طور سے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ بھائی دیکھو، نماز جو ہے بغیر وضو کے نہیں ہوتی، وضو کرنا ضروری نماز کے لیے، نماز اس وقت ہوگی جب وضو کرو گے.
کہنے لگا صاحب کیسے نہیں ہوتی، ہم نے تو کئی بار پڑھی، ہو گئی. تو یہ ایک طرز فکر گھس گیا، اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سی گمراہی میں مبتلا ہیں. اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ دین کے احکام جو کتاب اللہ قرآن میں آئے ہیں اور حدیث شریف میں بہت کثرت سے آئے ہیں، وہ دو طرح کے. کچھ تو ظاہری احکام ہیں جو آنکھ سے، کان سے سننا غلط چیز، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے ہوتے ہیں، اور بہت سے اعمال ہیں جن کا حکم قرآن میں ہے اور حدیث شریف میں ہے اور بہت واضح ہے. وہ ہیں جو سوچنے سے ہوتے ہیں، جو دل کے افعال ہیں. تو یہ حصہ جو احکام کا ہے، جو ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، ان کو ظاہری احکام کہا ہے فقہاء نے اور علماء نے. اور جو احکام سوچنے سے ہوتے ہیں، ابھی میں مثال دوں گا اس سے واضح ہو جائے گا کیا احکام ہے سوچنے سے جو ہوتے ہیں، ان میں بھی ویسے حرام اور واجب اور سنت وغیرہ ہے. جو سوچنے سے ہوتے ہیں ان کا نام رکھ دیا گیا ہے تصوف یا باطنی اعمال. تو جو اعمال ظاہرہ کی بنیاد قرآن و حدیث، اسی طرح سے اعمال باطنہ کی بنیاد وہ بھی قرآن و حدیث. کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں نہ ہو، اس کا انکار کر دے، یعنی کہیں کہ بس ہم تو ظاہری احکام کو لیں گے باطنی کو نہیں لیں گے، تو بات کیا ہوئی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس پر قرآن میں بھی جو آیت پڑھی گئی اس پر سزا کتنی سخت ہے اندازہ کیجیے. فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فما جزاء من يفعل ذلك، اس کی کیا سزا ہوگی جو ایسا کرے گا؟ کیا سزا بتائی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے ذلت رسوائی ہے دنیا میں. تو ایک تو ایسا شخص دنیا میں ذلت رسوائی کا شکار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بدل ہی نہیں سکتا. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے روز وہ اشد، سب سے زیادہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے. کس وجہ سے؟ کہ بعض چیزوں کو مانتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بعض چیزوں کو نہیں مانتے. اس لیے ہم لوگ اس بارے میں بہت احتیاط چاہیے کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ احتیاط کرے گا. بھائی مان لو، ممکن ہے عمل میں کوتاہی بھی ہو، تو مان لو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ میں مجھے معاف کرے، لیکن انکار نہ کرے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عرفی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہمیں اسی کی تلقین کیا کرتے تھے. تو ہم لوگ نوجوانی کا زمانہ تھا، پرواہ اتنی تھی نہیں، لیکن ایک بات ان سے ہمیشہ سنتے تھے کہ دیکھو کبھی گناہ میں تعویل نہ کرنا، مان لینا اور توبہ کرنا، کرو گناہ، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ گناہ نہیں ہے، اس سے تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اسی طرح سے دیکھیں دین کا ایک بڑا حصہ تو باطنی اعمال پہ ہے، باطنی اعمال پہ زیادہ بڑا حصہ ہے. اس کی میں بھی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے اس طرح کا مضمون کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ اگر بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے. دل کا کیا مطلب ہے؟ اس سوچنے کی آمد. دل پہ ہمیں تو قابو نہیں ہے، دل تو اپنے طور سے چلتا ہے، اس کے اثرات ہوتے رہتے ہیں، کیفیات ہوتی رہتی ہیں. جس چیز پہ ہمیں قابو ہے وہ ہے اصل میں سوچ ہماری، بالکل سوچنا. اسی طرح سے کئی احکام ہیں، بہت سارے ہیں. دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس چیز پہ ہے، کس چیز میں منحصر ہے؟ نیت پہ. اور نیت کیا ہے؟ سوچ کا عمل ہے. نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت کان سے ہوتی ہے یا آنکھ سے ہوتی ہے؟ نہیں، دل سے ہوتی ہے. یعنی دل کا کیا مطلب؟ سوچ سے ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف نہیں کیا ہے جس پہ ہمیں قابو نہیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں، ان کا مکلف نہیں کیا. تو دل کا مطلب ہمیشہ جہاں جہاں احکام آئیں گے وہاں وہ چیز ہوگی جو بندہ کر سکے، اپنے اختیار میں ہو، اور وہ ہے سوچنا. اور کچھ تو اختیار میں نہیں، ہم جو چاہیں سوچ سکتے ہیں. تو یہ اعمال باطنہ جو ہیں جتنے ہیں سب سوچ کے متعلق ہیں. اب یہ آیت اسی لیے تلاوت کی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیا بعض کتاب کی بعض احکام کا کو مانتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ تو تمہاری سزا بہت سخت. اتنی سزا سخت ہے کہ دنیا میں رسوائی اور ذلت. حیات دنیا فرمایا دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت, اور آخرت میں سب سے زیادہ شدید عذاب, اشد دل عذاب فرمایا. وَيُرَدُّونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. دیکھیں اتنی ڈرنے کی بات ہے, لیکن ڈرنا ڈرے تو وہ جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین ہے. کلام پاک کی آیت ہے, اس میں ہمارا یقین ہے. جب کلام پاک میں یہ کہا جا رہا تھا ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. اب اس سلسلے میں کہ ہم ظاہری بات یعنی اتنا بڑا ہم انکار کر دیتے ہیں کہ ظاہری اعمال کو تو مانتے ہیں بہت سے دیندار لوگ, بے دینوں کا تو تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ اپنے احباب سے ہی میں مخاطب ہوں, اور اپنے احباب اور خود اپنے دین کی حفاظت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑا طبقہ ہمارا ظاہری کو تو اہمیت دیتا ہے لیکن باطنی کو نظر انداز کیے ہوا ہے, جیسے کہ اس کا حکم ہی نہ ہو, اس لیے اس کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں. آپ دیکھیں خطوط آتے ہیں, خطوط لکھنے والے ہیں, لیکن ظاہری اعمال کا تو لکھ بھی دیتے ہیں تھوڑا بہت, باطنی اعمال کوئی تذکرہ نہیں. باطنی عمل کہ میں نے ایسے موقع پہ یہ سوچا, کیا میرا یہ سوچنا صحیح ہے, یا میں نے یوں سوچ کر گناہ کیا, اس کا میں کیا علاج کروں, ہر بار میں یوں ہی سوچتا ہوں. یہ تو ایسے خطوط تو نادر ہیں, ظاہری اعمال کی طرف توجہ ہے. جیسے کہ ظاہری اعمال ہی ہیں بس, اور باطنی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. حالانکہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معمولات یومیہ میں ایک چیز لکھی, جب باطنی اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ظاہری اعمال خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, جب تک باطنی اعمال ٹھیک نہیں ہوتے, سوچ کے اعمال, اس وقت تک ظاہری اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور قرآن میں قد افلح من زکاہا نہیں ہے, جس نے تزکیہ کر دیا. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ قلب کا ہوتا ہے, قلب کا مطلب سوچ, کہ سوچ کو اپنی ٹھیک کر دیا, تزکیہ کر دیا. قد افلح من زکا وقد خواب من دستا. تو دیکھیے حکم ہے صاحب, اور ایک جگہ تھوڑا ہی ہے, بیسوں جگہ قرآن میں حکم ہے. مثال کے طور پہ یہ تو ایسی آیات بھی ہیں جو کہ بالکل ہی سوچنے کے اعمال کو یا تزکیہ نفس کو, تزکیہ نفس کہیے, تصوف کہیے, سوچنے کے اعمال کہیے, یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں, یعنی بالقصد سوچنا, سب اس سے متعلق. تو اس کا ایک تو حکم قرآن میں یوں آیا عام طریقے سے کہ قد افلح من زکاہا, اور بعض جگہ اس کی جزیات آئیں, جیسے شکر کا حکم آیا. شکر کیا ہے؟ کیا شکر آنکھ سے ہوتا ہے, یا زبان سے ہوتا ہے, یا ہاتھ پیروں سے ہوتا ہے, یا کان سے ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ شکر تو سوچنے سے ہوتا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ مجھ پہ جو نعمت ہے وہ من جانب اللہ ہے اور میں اس کا مستحق نہیں ہوں, اور صرف الحمدللہ کہنے سے شکر ادا نہیں ہوتا. اسی طرح سے بہت سے اعمال ہیں. حسد, حسد گناہ ہے بہت بڑا. حسد کس چیز سے کرتے ہیں؟ ناک سے سونگ کر, یا کان سے سن کر, یا منہ سے کچھ بول کر؟ نہیں, حسد تو دل میں ہوتا ہے کہ جل بھن رہے ہیں, یعنی سوچ رہے ہیں. کیا سوچ ہے اس میں؟ کہ وہ اس کو نعمت کیوں ملی, ختم ہو جائے, یہ سوچ. اس کو کیوں ملی, مجھ کو ملنی چاہیے تھی, یہ صحیح حسد ہے. لیکن اول تو لوگ باطنی اعمال کی تعریف ہی, میں تو آپ کو ایک دو مثالیں دے رہا ہوں, باطنی اعمال بہت سارے ہیں. یہ تو ایک دو مثالوں سے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا, شکر اور حسد کی مثال سے پتا چل گیا ہوگا کہ ان اعمال باطنا کی حقیقت کا ہی ہمیں پتہ نہیں, تو عمل کیا کریں گے جب حقیقت کا نہیں پتہ. میں کئی بار مثال دیتا ہوں, کوئی شخص کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, اور اسے پوچھا جائے نماز ہوتی کیا میاں, تو اب اس کو پتہ ہی نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میں تم نماز نہیں پڑھتے, اگر پڑھتے تو تمہیں تو پتہ ہوتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یقیناً تم کچھ اور کرتے ہو, ورزش کرتے ہو, یوگا کرتے ہو, اس کو تم نے نماز سمجھ لیا. لیکن تم اگر نماز پڑھتے ہوتے تو یقیناً تم کو پتا ہوتا کہ نماز کیا ہے. اگر تم کو شکر کرتے ہوتے تو تم کو پتا ہوتا کہ شکر کی حقیقت کیا ہے. آپ پوچھئے کتنوں سے, نہیں پتا. حسد, اگر حسد سے بچنا چاہتے ہو تو یقیناً اس کی حقیقت پتا ہونی چاہیے. تو ایک بہت بڑا دین کا حصہ, اس کا کہیں کہیں تو بالکل ہی انکار کر دیا گیا ہے, بعض اوقات قولاً انکار کیا گیا, اور بعض مسلمانوں نے اس کو فعلاً عملاً کس کا انکار کیا, اس وجہ سے ہم تباہی میں مبتلا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جب تک یہ دل درست نہیں ہوتا. اور قرآن میں ہے, قرآن میں ہے کہ وہاں جو قلب سلیم لے کر آئے گا بس وہی جنت میں جائے گا, نہیں قرآن میں. اور قلب منیب جو لے کے آئے گا وہی جنت میں جائے گا. پتا چلا کہ ہمیں تو قلب سلیم, جو قلب سلیم جس کی سوچ صحیح ہوگی. قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے دل, تو دل کے اوپر تو آپ کا اختیار نہیں ہے. اختیار جب نہیں تو اس سے کیسے کام لیں گے آپ؟ نہیں, سوچ مراد ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہر جگہ جہاں جہاں قلب آیا ہے مراد سوچ, اس کو صحیح کرنا ہے. اسی کا نام عمال باطنہ ہے, اسی کا نام تصوف ہے, اسی کا نام تزکیہ نفس. اب یہ کتاب ہے معارف حکیم الامت, اس میں عجیب عجیب مضامین ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے, جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے جمع کی. فرماتے ہیں اس میں کہ آج کل دین کی طرف سے ایسی لاپرواہی ہے کہ خود تو دین کیا حاصل کرتے, الٹا ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں. یہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں, کس زمانے میں؟ 100 سال قبل. اب کیا حال ہے؟ بہت برا حال ہے. کوئی خاندان ایسا نہیں جس میں ایسے لوگ نہ ہوں کہ جو دین پہ تو کیا عمل کریں گے, بلکہ دین پہ کوئی عمل کرے تو اس پہ ہنستے ہیں. اگر کوئی برقع کرے, پردہ کرے, ملانی کہہ دیں گے, داڑھی رکھ لے, ملا ہنسنا ہی تو ہوا, مذاق تو اڑانا ہوا. یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور قرآن اور حدیث کی طرف منسوب ہے, تمہارے اس طرح سے مذاق اڑانے سے تمہارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہو اس کا مذاق اڑانے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. چاہے دل میں مذاق اڑاؤ, چاہے سب کے سامنے مذاق اڑاؤ. اب دیکھیں ایک جملہ ہے, لیکن یہ جملہ کتنی عبرت کا ہے. آج کل دین کی طرف سے ایسی لاپرواہی ہے کہ خود تو دین کیا حاصل کرتے, الٹا ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں. اور یہ کس قدر دین سے بعد کی دلیل ہے, یعنی دوری کی دلیل ہے. دین سے کتنی دوری ہو گئی. اور اگر کسی کا خیال دین کی طرف ہے بھی تو بس صرف ظاہر کی اصلاح کا نام دین رکھ لیا. نفلیں ذرا زیادہ پڑھ لیں, وضع قطع بھی مسلمانوں کی سی بنا لی, داڑھی بھی رکھ لی, رکھنے سے اوپر پجامہ بھی کر لیا, عورتوں نے برقع بھی پہن لیا, اور بھی دین کی چیزیں اختیار کر لیں, بس ان کی نظر میں اسی کا نام دین ہے. ان کی نظر بھی اس سے آگے نہیں بڑھتی, اور جب اس سے آگے ان کی نظر ہی نہیں پہنچتی تو ان امراض کا علاج اور اصلاح کیسے ہو جو ظاہر کے علاوہ ہیں. ظاہری گناہ تو نظر آتا ہے, باطنی گناہ تو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ سوچ میں ہے. دیکھیں نا, ایک شخص کے بارے میں آپ نے سوچا کہ یہ آدمی خراب ہے, بدماش ہے, گناہگار ہے, فرض کیجیے, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسا سوچنا معمولی چیز نہیں ہے, یہ کبر ہے. کبر کہتے ہیں کسی شخص کی حقارت کو دل میں لانا, چاہے وہ کیسا ہی گناہگار ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, کچھ بھی ہو. ہمیں یہ سوچنے کا حق نہیں کہ وہ حقیر ہے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے وہ. اس لیے اس کا نام کبر ہے, یہ باطنی گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو ظاہری گناہ تو نظر آئے گا, لیکن باطنی گناہ نظر آئے گا؟ اب ایک شخص ہے, داڑھی بھی رکھتا ہے, ٹکنے سے, لیکن باطنی گناہ کر رہا ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے, اور ظاہری گناہ سب کا نظر آتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو, صرف ظاہر کی اصلاح کا نام دین نہیں ہے کہ نفلیں زیادہ پڑھ لیں, وضع قطع مسلمانوں کسی بنا لی, یہ بھی ضروری ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ سوچ ہے. اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے. مثلا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع نہیں بناتا, فرض کی, اس کی سوچ میں خرابی ہے. اگر وہ یہ سوچتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وضع قطع سب سے اچھی ہے تو بناتا, یا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی کہ ان کی بات قابل ترجیح ہے تو وہ فوراً حاصل کر لیتا اس وضع کو. تو سوچ کی خرابی ہے. یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لحاظ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ, حالانکہ وہ حکم عام ہے. تو جب ظاہر کے آگے نظر ہی نہیں پہنچتی تو ان امراض کا علاج اور اصلاح کیسے ہو جو ظاہر کے علاوہ ہیں اور خطرناک بھی ہیں. خطرناک فرمایا ہے, اور بالکل صحیح فرمایا ہے. حکیم الامت تھے. خطرناک اس لیے کہ ایمان ختم ہو جائے گا ہمیشہ, ہمیشہ کی جہنم کا معاملہ ہے. تو اب سمجھ لیجئے کہ یہ امور کس قدر قابل توجہ ہوئے. بس یہ جو حدیث شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتے, اور بہت تاکید سے فرمایا ہے بے شک اللہ تعالی غافل قلب کی, غافل قلب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرح متوجہ نہیں, کسی اور کی طرح متوجہ, اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ نہیں, ان کے احکام کی طرح متوجہ نہ ہو, کسی اور طرح متوجہ ہو, ایسے قلب کو قلب غافل, قلب لاہن کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے فرما دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے, اس کی جس جو کہ قلب غافل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی, یعنی دماغ کہیں اور چل رہا ہے اور دعا کر رہے ہیں, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ ملومت کے اس حدیث شریف میں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, یعنی اعمال باطنہ کی طرف, اور ان تمام امراض کی ایک اصل اور جز بیان کی گئی ہے. اس کی تفصیل سے معلوم ہوگا کہ کس قدر قیمتی بات بیان فرمائی گئی ہے. تفصیل یہ ہے جو ابھی عرض بھی کی گئی کہ دین کے دو جز ہیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی. یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری کو تو کچھ لوگوں نے لیا دینداروں نے, اور باطنی کو بالکل ہی ٹھکرا دیا. اب تو یہ حالت ہے کہ باطن کے نام سے بھی لوگ آشنا نہیں رہے, تزکیہ نفس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. ہاں بے شک ظاہر کو بعض لوگوں نے ذرا درست کر لیا ہے اور بعض اور بس, اس میں بھی دو فریق ہیں. ظاہر کو جس نے درست کیا اس میں بھی دو فریق ہیں, ایک تعلیم یافتہ اور ایک عوام. عوام تو اس بارے میں اقراری مجرم ہے, عام آدمی اقراری مجرم ہے, خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا کیا, ہمارا کیسا دین, ہم تو بس الٹی سیدھی ٹکرے مار لیتے ہیں, دل تو دنیا میں لگا ہوا ہے, کسی وقت خدا کی یاد دل میں آتی ہی نہیں ہمارے. لکھ رہے ہیں حکیم الامت کے خیر یہ بیچارے اقرار تو کرتے ہیں اپنے قصور کا, سمجھ تو گئے ہیں کہ ہمارا قلب غافل ہے, ہر وقت دنیا میں ہی لگا ہوا ہے. دنیا میں لگے رہنا حرام نہیں ہے, لیکن اس طرح سے لگو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ ہر وقت نظر ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت دل میں بسی. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو تعلیم یافتہ ہے, ان پر زیادہ افسوس ہے, ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ دین کا کوئی باطنی جز بھی ہے, کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ دین کا ایک باطنی جز بھی تو ہے. عوام کو تو اتنا خیال ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ دین رکھتے ہیں وہ محض ظاہری ہے اور باطن سے ہم محروم ہیں, اور یہ تعلیم یافتہ لوگ محروم ہونے کا نام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیتے, کیونکہ شان میں فرق آ جائے. انہوں نے باطنی جز کو ذہن سے اڑا دیا. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, یہی ہے حال. باطنی اعمال ہمارے دین کا بہت بڑا جب حصہ ہے, اسلام اسی کے اوپر ہے, اسلام کی یہ بنیاد ہے باطنی اعمال, اس کو ہی اڑا دو تو پھر کیا رہ گیا. اسی لیے فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون, جس کتاب اللہ میں ظاہری احکام آئے ہیں اسی کتاب اللہ میں باطنی احکام بھی تو ہیں, باطنی احکام بھی ہیں. تو یہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں انہوں نے تو ذہن سے ہی باطنی جز جو دین کا ہے اس کو اڑا دیا اور ظاہر پر کفایت کر لی اور اس پر ناز کر بیٹھے اور سمجھ گئے کہ ہم تو پورے دیندار ہیں, حالانکہ دینداری کی کچھ ہوا بھی نہیں لگی. پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس پر ناز کر بیٹھے اور سمجھ گئے کہ ہم پورے دیندار ہیں, اور پھر ظاہر میں سے بھی کچھ چھٹائی کر دی, کچھ چیزوں کو چھانٹ لیا, بعض اجزاء کو گویا دین میں سے انتخاب در انتخاب کیا اور اپنے نزدیک ضروری اجزاء نکال لیے. اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ گویا جو دوسرے اجزاء جن کو تم چھوڑ رہے ہو نعوذ باللہ فضول اور زائد ہے, اور تم نے گویا یہ کہہ دیا کہ قرآن و حدیث میں فضول اور زائد چیزیں آئی ہیں, تبھی تو تم چھوڑ رہے ہو اس کو. اسی لیے تو اتنی سخت آیت ہے. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا. کتنی سخت سزا ہے کہ حیات دنیا میں, یعنی دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی اور ذلت. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب, قیامت کے روز سب سے زیادہ شدید عذاب ان پہ ہوگا، اشد العذاب فرمایا ان لوگوں پہ. تو ہم لوگوں کو جو ہم لوگ دین کا دین کے جمع ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دینی باتیں سنتے ہیں، ان کو تو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ ہمیں پورا قرآن میں ہے کہ دیکھو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں کس طرح سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. دیکھو تم پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قطعی حکم ہے کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جب تم کو پورے داخل ہونا ہے، جز نہیں لے سکتے، ایک جز لے کے سمجھا کہ ہم یا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اگر تم نے دوسرے جز کا. ایک ہے، دیکھیے مسئلہ دیا ہوا کتابوں میں حدیث شریف کی، کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کا بھی منکر ہوگا تو کیا ہوگا جناب؟ کافر. صاف لکھا ہوا ہے، ایک آیت کا بھی انکار ہی کرے. یہاں تو بیسوں چیزوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. تو گویا یہ جو دوسرے اجزاء ہیں جن کو تم چھوڑ رہے ہو، نعوذ باللہ، فضول اور زائد ہیں، اور وہ انتخاب کن اجزاء کا ہے جن میں سہولت ہے یا جن کی عادت ہو گئی، ان کو اختیار کیا تم نے اور باقی کو چھوڑ دیا. جیسے نام مسلمانوں کا ایسا رکھ لینا، صورت مسلمانوں کی سی بنا لینا، اور بہت کیا تو نماز بھی پڑھ لی، بس انہی اجزاء کا نام دین رکھ لیا ہے. صاحبو، دین کے اجزاء تو یہ ہیں. کیا ہیں وہ؟ نمبر ایک عقائد ہیں. عقائد کیا ہوتے ہیں بھائی؟ کان سے ہوتے ہیں یا ناک سے سونگھے جاتے ہیں یا زبان سے؟ نہیں، عقائد سوچ سے ہوتے ہیں، باطنی اعمال. یہ سوچنا اور یہ یقین رکھنا کسی چیز تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں. بالقصد کسی چیز کے خلاف ہرگز نہ سوچنا اور اس کو سوچنا کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. وہ اختیار میں ہے انسان کی. صاحب و دین کے تو اجزاء یہ ہیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو عبادات، نمبر تین معاشرت، نمبر چار معاملات، اور نمبر پانچ اخلاق. یہ پانچ دین کے شعبے ہیں، ان میں سارے احکام موجود ہیں. ان سب کی تکمیل سے دین کی تکمیل، ان میں سے ایک جز بھی نہیں ہوگا. مثلا کسی نے عبادات کر لیے صحیح، عقائد صحیح ہو گئے، معاملات صحیح نہیں، یا ان میں وہ انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، یا اخلاق صحیح نہیں، یا ان میں وہ اخلاق کے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کا وہ انکار کرتا ہے، اس لیے وہ تکمیل دین کی نہیں ہوئی. ان سب کی تکمیل سے دین کی تکمیل ہوتی ہے. اب یہ حالت ہے کہ ان اجزاء میں سے بعضوں کا تو نام سن کر بھی لوگ تعجب کرتے ہیں، بعضوں زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں ارے کہ اس کو دین سے کیا تعلق؟ کیا معاشرت بھی کوئی دین کے سکھلانے کی چیز ہے؟ یعنی ہم جیسے چاہیں رہیں، جیسے چاہیں لباس پہنیں، جیسے چاہیں اپنا گھر رکھیں، جو چاہیں ہم معاشرت رکھیں، اور کہو کہ بھائی یہ تو معاشرت مسلمانوں کی نہیں ہے، ارے اس کا دین سے کیا تعلق؟ یہ کہہ دیں گے، یہ مطلب ہے. تو بعض وقت یہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو دین سے کیا تعلق، معاشرت بھی کوئی دین کے سکھلانے کی چیز ہے. یہ تو آپ اس کے برتاؤ ہیں جو ملنے جلنے سے خود آدمی سیکھ جاتا ہے. بس کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خود ہمارے سیکھنے کی چیز ہے، اس میں دین کا کیا دخل، مولویوں نے پابندیاں لگا دی ہیں، ایسی باتیں کہی جاتی. غرض، بعض اجزاء کو دین کا جز نہیں سمجھا جاتا. بڑے اعمال، دیانات اور عبادات تک رہ گئے، اور وہ اعمال بھی سب نہیں، ان میں سے بھی وہی لیے جن کی ایک رسم چلی آتی اور جس کی بچپن سے عادت پڑ گئی. چنانچہ بڑی دینداری یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، شرعی پیجامہ پہن لیا، صورت شکل وضع مسلمانوں کسی بنا لی. یہ ان لوگوں کا انتہائی کمال ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، یعنی ہم آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اپنے آپ کو دیندار بھی نہیں کہتے، ان کا تو یہاں ذکر ہی نہیں. غرض، دین کے اجزاء میں ایسا انتخاب کیا کہ اب خلاصے کا بھی خلاصہ نکل آیا، گویا جوہر نکل آیا، اور دین نام رہ گیا صرف گنتی کے چند اعمال کا، اور وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ ظاہر کے چند شعبوں کو تو درست کر لیا اور باقی کو بالکل چھوڑ دیا. غرض، اس انتخاب میں بھی جو رہا وہ ظاہر ہی ظاہر رہ گیا، باطن تو بالکل ہی ختم ہو. دیکھیے حکیم الامت فرما رہے ہیں، دین نام رہ گیا گنتی کے چند اعمال کا، اور وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ ظاہر کے چند شعبوں کو درست کر لیا. غرض، اس انتخاب میں بھی جو رہا وہ ظاہر ہی ظاہر رہ گیا، اس کے سوا دوسری چیز یعنی باطن کا نام بھی نہیں آتا. بس اس ناتمام ظاہر کو بنا کر ہم خوش ہیں کہ ہم دیندار ہیں. اس بیان سے ظاہر کو بگاڑنے والے خوش نہ ہوں، کہ ہم تو دیکھیے باطن پرست ہیں مسلمانوں میں، ہمارا ظاہر خراب ہے لیکن ہم تو باطن میں مسلمان ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باطن کا درست ہونا کافی ہے، ظاہر کے درست کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ اصل میں بات ہی غلط ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ باطن صحیح ہو تو ظاہر درست نہ ہو جائے. اچھی طرح سمجھ لیجیے، کبھی دھوکے میں نہ آئیے گا. جب باطن یعنی سوچ درست ہو جائے گی، ناممکن ہے کہ کوئی گناہ بچے. آپ کو میں وجہ بتا دوں، ایک باطنی عمل یہ ہے کہ اللہ کی محبت. اگر کوئی اللہ کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے تو وہ کیسے ظاہری گناہ کرے گا؟ اگر کوئی ظاہری گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ترجیح نہیں دیتا، اور یہ خود بہت بڑا باطنی گناہ ہے کہ دل ہی دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ترجیح نہ دے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی نہیں. اسی لیے جو اللہ کی محبت والے ہیں ان کو غیرت آتی ہے گناہوں پہ. محبت چیز ایسی ہے جو غیرت لے آتی، وہ اپنے محبوب کی نافرمانی کیسے برداشت کریں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے بس. اب بتائیے اس صورتحال میں کیا کوئی ظاہری گناہ رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا. اس لیے یہ تو ان کا سوال ہی غلط ہے کہ صاحب ہم تو باطن ہم نے ٹھیک کر لیا، ظاہر کو ٹھیک نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ایسے لوگ ظاہر کو ایسا بگاڑتے ہیں کہ یہ بھی نہیں پہچانا جا سکتا کہ یہ مسلمان ہے. وضاقتا بھی مسلمانوں کسی نہیں رکھتے، بلکہ نماز بھی نہیں پڑھتے. یوں کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے نماز نہ پڑھیں گے، اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا معتقد ہو جائے گا اور اس سے ہمارے نفس کو خوشی ہوگی. یہ گڑلی اس نے نماز پڑھو ہی نہیں تو یہ نفس پروری ہے. اس قسم کی بہت سی خرافات گڑھ لی ہیں کہ ہمارا باطن تو درست ہے، پھر ظاہر کی کیا ضرورت؟ باطن کی تو اثر یہی ہوگا کہ وہ ظاہر خود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے عرض کیا گیا تھا تاکہ وہ لوگ جو ظاہر میں دین کو اختیار کر رہے ہیں وہ اصلاح باطن کی فکر کریں اور محض اصلاح ظاہر پر قناعت نہ کریں. باقی ظاہر کی درستی بھی فرض ہے، یاد رکھیے. ظاہر کی درستی تو فرض ہے، کرنی پڑے گی، ہوگی اسی وقت جب باطن درست ہوگا. اس لیے کسی کو یہ گنجائش نہیں کہ اصلاح ظاہر کو ترک کر دیں بالفرض. گو بالفرض باطن بھی درست ہو، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، لیکن ان بددینوں کا تو باطن بھی درست نہیں، بلکہ انہوں نے ظاہر اور باطن دونوں کو بگاڑ رکھا ہے. ظاہر کو تو بگاڑا ہی ہے، باطن کو بھی بگاڑا ہوا ہے، اور یہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا باطن درست ہے. اس سے تو یہی بہتر تھا کہ ظاہر تو درست ہوتا. اس لیے ایک شخص کا جب ظاہر خراب ہے تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اس کا باطن درست ہے؟ ظاہر تو تابع ہوتا ہے باطن کے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ باطن درست ہو اور ظاہر میں اس کا اثر نہ پیدا ہو؟ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ ناممکن ہے کہ قلب میں کسی کی اطاعت ہو اور بدون استرار کے ظاہر اس کا مخالف ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہی تو عرض کر رہا تھا کہ باطنی اعمال بنیاد ہیں ظاہری اعمال کی. اگر باطنی اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ظاہری بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور باطنی جو اعمال ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی. اس لیے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ باطنی اعمال کا علم ہی نہیں ہے، نہ باطنی گناہوں کا علم ہے. کسی سے پوچھ لیجئے، حسد کی حقیقت صحیح نہیں بتا پائے، کینہ کی حقیقت صحیح نہیں بتا پائے گا. اسی طرح سے جتنے بھی ہیں، بخل کی حقیقت صحیح نہیں بتا پائے گا، حب مال کی حقیقت صحیح نہیں بتا پائے گا، حب جاہ کی حقیقت، یہ سب باطنی گناہ ہیں. ان کی حقیقت وہ صحیح نہیں بتا پائے گا کیونکہ وہ ان کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے. جب جانتا ہی نہیں تو عمل کہاں سے؟ عمل تو بہت دور کی بات ہے. پہلے وہ سمجھے تو صحیح کہ ہے کیا یہ باطنی عمل، لیکن ان کو تو اڑا دیا. اس میں ابھی یہ مضمون خاصا طویل ہے، لیکن خلاصہ عرض کر دوں کہ اس وقت ہماری حالت اسی طرح کی ہے کہ ہم نے باطنی اعمال کو تو اڑا رکھا ہے. ہم دینداروں کی بات کر رہے ہیں اور باطنی اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، جب تک باطنی اعمال کی طرف توجہ نہیں ہوگی گناہ نہیں چھوٹیں گے. گناہ تو اسی وقت ختم ہوتے ہیں جب باطنی طور سے انسان کی سوچ صحیح ہو جائے. یاد رکھیے، جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کے پیچھے ایک سوچ ہے. ایک صاحب مثلا ہیں، ان کو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں غصے کا مرض ہے، غصہ کرتے ہیں. تو غصہ آنا تو غیر اختیاری، میں نے ان سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے غصہ آنا تو غیر اختیاری، لیکن جب سے آپ نے غصہ کیا ہوگا، جب بھی آپ غور کر لیں اپنے غصے پہ، کوئی چیز سوچی ضرور ہوگی آپ نے ایسی جس نے آپ کو اشتہار دلایا. مثلا بیوی پہ غصہ کیا تو اس وقت یہ سوچا ہے اس کی یہ مجال کہ مجھ کو ایسے بولے، دیکھیے نا یہ سوچ کے بھی کیا ہے. تو باطنی طور سے تو وہ کبر ہو گیا, اب غصہ آیا, اب غصے کی سزا پہ عمل ہوا. ہر جگہ باطنی کوئی سوچ ہوگی جو کہ کراتی ہے گناہ, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اچھے اعمال بھی ایک باطنی سوچ ہوتی ہے جو اچھے اعمال کرا دیتی ہے. ایک صاحب مجھ سے کہا کہ میری فجر کی نماز قضا ہوتی ہے, آنکھ نہیں کھلتی. میں نے کہا وہ تو خیر پہلے سونا ضروری, جلدی سونا ضروری ہے, کیونکہ انسان کا جتنا جسم میں جو صلاحیتیں ہیں وہ اسی طرح سے کام ہو سکتا ہے. جب نیند پوری نہیں ہوئی ہے اور صلاحیت اس وقت چار گھنٹے سو کے اٹھنے کی اس میں جسم میں ہی نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا, الا کہ کوئی اٹھائے. یہ تو سونا وقت کے اوپر اور جسم کی صلاحیتوں سے زیادہ اس کو مارنا تو ہے نہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ یعنی نیند پوری کر رہا ہو مناسب نیند, یعنی فرض کیجیے کہ رات کو چار گھنٹے ہی سویا لیکن دن میں دو تین گھنٹے سو کے سات گھنٹے پورے کر لیں, نوجوانوں کو سات گھنٹے کی ضرورت ہوتی, تو اب بھی نیند نہیں, آنکھ کھلتی اس نے. تو میں نے کہا دیکھو فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلنا علامت ہے قلت محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہے, جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں. محبت نہ ہو یہ تو نہیں کہہ سکتے, محبت ایک باطنی عمل ہے, اس کی حقیقت کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت چونکہ باطنی عمل ہے اس لیے یقیناً یہ اختیاری ہے, اس کی حقیقت ہوگی. وہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ سوچنا کہ اللہ کا حکم قابل ترجیح ہے, اسی کو محبت کہتے ہیں. میں نے کہا ایسا کرو سونے سے پہلے خوب سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قابل ترجیح ہے, قابل ترجیح ہے. دن بھر یہی سوچو, رات کو سوتے وقت بھی یہی سوچو. دیکھو اگر اذان کی آواز آئے گی تو ممکن نہیں کہ تم اٹھ کے کھڑے نہ ہو, تو آپ تجربہ کر دیں. تو دیکھیے ایک ظاہری عمل ہے صبح کی نماز, لیکن اس میں منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت ایک بات نہیں عمل ہے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ باطنی عمل کی طرف توجہ ہی نہیں. ظاہری اعمال کے بارے میں بہت لوگ خطوط میں لکھتے ہیں, باطنی عمل کے بارے میں بہت کم. کہ میرا میں نے یوں سوچا, یوں سوچتا ہوں اور وہ اپنا دل کھول کے رکھ دے شیخ کے سامنے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. قرآن میں, حدیث میں, بزرگ کلام میں, ہر جگہ ذرا بھی انسان عقل سے کام لے صاف پتہ چلے گا کہ اصل جو چیز ہے وہ اعمال باطنا ہے, یعنی سوچ کے اعمال. سوچ میں بھی وہ سوچ جو بالقصد ہوتی ہے, بالقصد سوچ آنن فانن انسان میں تغیر ہو جاتا ہے جہاں سوچ صحیح ہوتی ہے. اور اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا کیا ہے؟ سوچ ہی تو صحیح ہوتی ہے. شرط اعتقاد کے ساتھ جاؤ, اعتراض کے ساتھ نہیں. سوچ درست ہو جائے گی, سوچ درست ہوتی ہے سارے اعمال کی اصلاح ہونے لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین اللہ.